بدھ 7 مارچ کے سیروین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. سعودی عرب میں سزائے موت ملنے والوں کی فہرست میں پاکستانی سب سے زیادہ ہیں. تو سب سے سخت سزا کس جرم کے لیے ہے؟
ان میں زیادہ تر ڈرگ افینسز کے لیے, منشیات کی سمگلنگ کے لیے پاکستانیوں کو سزا دی جاتی ہے سزائے موت.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے. ہیومن رائٹس واچ اور جسٹس پروجیکٹ پاکستان کی مشترکہ رپورٹ کے مطابق اس وقت سعودی عرب کی جیلوں میں تقریباً 2800 پاکستانی قید ہیں, جبکہ سعودی جیلوں میں سزائے موت پانے والے قیدیوں میں سب سے بڑی تعداد پاکستانی شہریوں کی ہے. رپورٹ کر رہی ہیں ہماری نامہ نگار فرحت جاوید.
انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں ہیومن رائٹس واچ اور جسٹس پروجیکٹ پاکستان کی جانب سے مشترکہ طور پر جاری کی گئی اس رپورٹ کے مطابق 2014 میں سعودی جیلوں میں قید 20 پاکستانی شہریوں کو سزائے موت دی گئی, 2015 میں 22, 2016 میں 7 اور 2017 میں 12 پاکستانی شہریوں کی موت کی سزا پر عمل درآمد ہوا. رپورٹ کے مطابق فوجداری مقدمات میں سزا پانے والے پاکستانیوں نے ہیومن رائٹس واچ اور جسٹس پروجیکٹ پاکستان کو بتایا کہ ان کے پاس وکیل صفائی تک رسائی نہیں تھی, جبکہ دیگر ممالک کے نمائندوں کے برعکس پاکستانی حکام سعودی جیلوں کا دورہ بہت کم کرتے ہیں.
پاکستان مسلم لیگ کے قائد نواز شریف نے کہا ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی سینٹ کے موجودہ چیئرمین رضا ربانی کو ہی دوبارہ اس عہدے کے لیے نامزد کرتی ہے تو ان کی جماعت ان کی حمایت کرے گی. تاہم سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ وہ ایسی کوئی خواہش نہیں رکھتے. رضا ربانی وہ سیاستدان ہیں جن کے نام پر پاکستان کی بیشتر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی جانب سے اب تک مثبت رد عمل ہی سامنے آیا ہے. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کے سربراہ زید راد الحسین نے شامی حکومت کی جانب سے مشرقی غوطہ پر جاری فوجی کارروائیوں پر تنقید کی ہے. اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل کے لیے اپنی سالانہ رپورٹ میں زید راد الحسین نے کہا ہے کہ شام کی حکومت کی جانب سے یہ کہنا کہ وہ شدت پسندوں سے لڑ رہے ہیں غلط ہے. انہوں نے شامی حکومت پر الزام لگایا کہ وہ دنیا سے جھوٹ بول رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ سینکڑوں ہزاروں شہریوں پر بہیمانہ حملوں کی یہ توجیہ پیش کرنا کہ وہ چند جنگجوؤں کے خلاف لڑائی ہے جیسا کہ مشرقی غوطہ میں ہو رہا ہے, یہ اخلاقی اور قانونی طور پر غلط ہے. اور جب آپ اپنے ہی لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں تو جھوٹ بھی بول سکتے ہیں. شامی حکومت کا یہ دعویٰ کہ وہ شہریوں کو بچانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں مضحکہ خیز بات ہے. یہ کہنا تھا زید راد الحسین کا. سری لنکا کے شہر کینڈی میں مسلمان اقلیت کے خلاف جاری پرتشدد کارروائیوں کے باعث تمام پولیس اہلکاروں کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں. مسلمانوں کی عبادت گاہوں اور کاروبار کو نقصان پہنچانے والے بدھ حملہ آوروں پر پولیس نے آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی. احوال سنیے عبید ملک سے.
سری لنکا کے شہر کینڈی میں اتوار کے روز بدھ مت کے پیروکاروں اور مسلمانوں کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں بدھ جوان کی ہلاکت اور 3 پولیس اہلکاروں کے زخمی ہونے کے بعد علاقے میں غیر معینہ مدت کے لیے کرفیو نافذ ہے. تاہم بدھ مت سے تعلق رکھنے والے مظاہرین آج کرفیو کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے. متاثرہ علاقوں میں ایمرجنسی نافذ ہے جبکہ حکومت سماجی رابطوں کی ویب سائٹس بھی بند کر رہی ہے. میانمار سے پناہ کی تلاش میں آنے والے روہنگیا مسلمانوں کی آمد کے باعث دونوں گروہوں میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے.
سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان 3 روزہ سرکاری دورے پر برطانیہ پہنچے ہیں. اس موقع پر حزب اختلاف کے رہنما جیریمی کوربن نے برطانوی حکومت پر حوثی باغیوں کے خلاف جاری سعودی کارروائیوں کی حمایت کر کے یمن میں جنگی جرائم میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا ہے. تاہم برطانوی وزیر اعظم ٹریزا مے نے پارلیمان میں سعودی ولی عہد کے دورے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان پرانے اور دیرینہ تعلقات ہیں. بنگلہ دیش میں موجود امدادی تنظیموں کا کہنا ہے کہ میانمار سے روہنگیا مسلمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور پناہ کی تلاش میں آنے والے روہنگیا مسلمانوں کی تعداد بڑھ کر 7 لاکھ تک پہنچ گئی ہے. احوال سنیے حسن بلال سے.
بین الاقوامی امدادی تنظیموں کے مطابق گزشتہ چند روز میں سینکڑوں افراد نے پناہ کی تلاش میں بنگلہ دیش کا رخ کیا ہے. بنگلہ دیش کے سرحدی علاقے تکناف میں موجود بی بی سی کے نامہ نگار کے مطابق کشتی کے ذریعے وہاں پہنچنے والے ایک گروہ کا کہنا ہے کہ خوراک کی قلت کے باعث انہیں برما چھوڑنا پڑا. اقوام متحدہ کے سینئر اہلکار اینڈرو گلمور کہہ چکے ہیں کہ برما میں روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے. دوسری جانب میانمار کی حکومت ان الزامات کی تردید کرتی ہے.
یورپی یونین نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سٹیل اور ایلومینیم پر ٹیکسز لگانے کے معاملے پر جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے ایسا کیا تو اس پر یورپی یونین بھی مناسب رد عمل کا اظہار کرے گا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلیٰ ترین اقتصادی مشیر گیری کوہن نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق گیری کوہن نے صدر ٹرمپ کی جانب سے ایلومینیم اور اسٹیل کی درآمدات پر ٹیکس عائد کیے جانے کے منصوبے کے باعث استعفیٰ دیا۔ یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنی۔ نیوز بلٹن ختم ہوا، لیکن بی بی سی کا ریڈیو پروگرام سیربین ابھی جاری ہے، جسے آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com اور شارٹ ویو اور میڈیم ویو پر سن سکتے ہیں۔
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس خبر سے کہ انسانی حقوق کی دو تنظیموں، ہیومن رائٹس واچ اور جسٹس پروجیکٹ پاکستان، نے ایک رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی نظام انصاف میں سنگین خامیوں کے باعث ایک طرف تو وہاں کی جیلوں میں قید پاکستانیوں کو شفاف مقدمے کا حق نہیں ملتا، تو دوسری جانب خود پاکستان کا سفارتی عملہ بھی ان قیدیوں کی قانونی مدد میں غفلت برتتا ہے۔ خیال رہے کہ سعودی عرب میں 16 لاکھ کے قریب پاکستانی کام کرتے ہیں، جن کی بڑی تعداد غیر تربیت یافتہ اور کم پڑھے لکھے مزدوروں پر مشتمل ہے۔ ان افراد کو قانونی پیچیدگیوں کا اندازہ ہے، نہ ہی پاکستان کے سفارتی عملے کی جانب سے ان کی مدد کی جاتی ہے۔ اسی بارے میں سنیے اسلام آباد سے فرحت جاوید کی رپورٹ، جس کا آغاز صوتی جھلک سے ہو رہا ہے۔
ہیومن رائٹس واچ اور جسٹس پروجیکٹ پاکستان کی جانب سے جاری اس رپورٹ کے مطابق اس وقت سعودی عرب کی جیلوں میں تقریباً 2800 پاکستانی قید ہیں، جبکہ ان جیلوں میں سزائے موت پانے والے غیر ملکی قیدیوں میں سب سے بڑی تعداد بھی پاکستانی شہریوں کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2014 میں سعودی عرب کی جیلوں میں قید 20 پاکستانی شہریوں کو سزائے موت دی گئی، 2015 میں 22، 2016 میں 7 اور 2017 میں 12 پاکستانی شہریوں کی موت کی سزا پر عمل درآمد ہوا۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب سے تعلق رکھنے والی رضیہ بی بی کے شوہر کو سعودی عرب میں منشیات سمگلنگ کے الزام میں موت کی سزا دی گئی تھی۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں، ہیومن رائٹس واچ اور جسٹس پروجیکٹ پاکستان کو رضیہ بی بی نے بتایا کہ ان کے شوہر کو سمگلرز نے مفت عمرے کا جھانسہ دیا۔
مزدوری کرتے سی میل دے وچ، بابا جا کے رشید ٹیکسٹائل میلا،
میرا شوہر مزدوری کرتا تھا، یہیں ایک ٹیکسٹائل مل میں وہ مزدوری کرتا تھا۔ وہیں پر اس کو کسی نے کہا کہ وہ اسے مفت عمرہ کروائیں گے۔ جو لوگ اس کو لے کر گئے انہوں نے اس کے ساتھ منشیات بھی بھیج دی۔ 3 مہینے تک جیل میں پڑا رہا اور اس نے بتایا کہ ایک دن چھوڑ کر روٹی اور پانی دیتے تھے۔
اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فوجداری مقدمات میں سزا پانے والے پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس وکیل صفائی تک رسائی نہیں تھی۔ سعودی حکومت کی جانب سے پاکستانی کونسلیٹ کو ان افراد کی گرفتاری سے متعلق آگاہ نہیں کیا جاتا ہے، اور دیگر ممالک کے نمائندوں کے برعکس پاکستانی حکام ان جیلوں کا دورہ بہت کم کرتے ہیں۔ آخر پاکستانی حکام سعودی عرب کی جیلوں میں قید ان پاکستانیوں کی مدد کیوں نہیں کر پاتے؟ جسٹس ریٹائرڈ علی نواز چوہان اسے حکام کی غفلت قرار دیتے ہیں۔
نوبڈی از چیکنگ کہ کتنے لوگوں نے ان کو کمپلینٹ کی، ڈیٹا ان کے پاس کیا ہے، وہ لوگ کہاں کہاں انٹرنڈ ہیں۔ اگر یہ چیز ہو جائے کہ یہ پاکستانی فلاں انٹرنڈ ہے اور کمیونیکیشن گیپ نہیں ہو ود دا سعودیز، اور یہاں کوئی اکاؤنٹیبلٹی کرنے والا شخص ہونا چاہیے فارن آفس میں اور باقی، کہ وہ ان سے پوچھ گچھ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فارن آفس جو ہے وہ انڈولنس میں بلیو کر رہا ہے، وہ کیئر ہی نہیں کر رہا۔
دوسری جانب پاکستان کی پارلیمان سمیت مختلف پلیٹ فارمز پر متعدد بار سعودی عرب میں قید پاکستانیوں کی حالت ازار کا مسئلہ اٹھایا جاتا رہا ہے، تاہم تاحال اس سلسلے میں کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے گئے۔ فرحت جاوید، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
اور اسی رپورٹ کے بارے میں میں نے پھر بات کی جسٹس پروجیکٹ پاکستان کی سارہ بلال سے۔ ان سے پوچھا کہ پاکستانیوں کے خلاف مقدمات کا کس طرح کے جرائم سے تعلق ہے۔
پاکستانی قیدی جو سعودی جیلز میں ہیں, آپ کو پتہ ہے ان کی تعداد تقریباً 2700 سے اوپر ہے. سو یہ دیگر جرائم میں قید ہیں, لیکن جو سب سے سویئر سزا جس میں ملتی ہے, سب سے سنگین سزا جو سزائے موت ہے, ان میں زیادہ تر ڈرگ آفینسز کے لیے, منشیات کی اسمگلنگ کے لیے پاکستانیوں کو سزا دی جاتی ہے سزائے موت.
تو رپورٹ میں بڑی تنقید کی گئی ہے جو سعودی عرب میں جو قانونی نظام ہے اس پہ, تو ویسے اس نظام کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتا سکتی ہیں, جو مقدمے کی سماعت ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے, اور کیا ہر ملزم کو وکیل ملتا ہے؟
سو جو سعودی عربیہ کا کرمنل جسٹس سسٹم ہے, ان کا فوجداری نظام جو ہے, وہ کافی مختلف ہے. فار ایگزامپل, انہوں نے ابھی تک اپنا پینل کوڈ لکھا نہیں ہوا, جس کا مطلب ہے کہ جو وہ لاز جس کے تحت جرائم قرار دیے جاتے ہیں اور ان کی سزائیں مقرر ہوتی ہیں, وہ لکھی بھی کوئی نہیں ہے. اس کے بعد سعودی ججز کے اوپر پچھلا پریسیڈنٹس, جورس پروڈنس فالو کرنے کی کوئی دیر از نو ریکوائرمنٹ کہ وہ پچھلا پریسیڈنٹس فالو کریں. پھر اس کے بعد سعودی سسٹم میں اگر آپ ایک آپ انڈیجنٹ ہو اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں وکیل کرنے کے, تو آپ کو اسٹیٹ کی طرف سے کوئی وکیل نہیں دیا جاتا.
اچھا, تو
آپ اگر اپنے ایکسپینس پہ کر سکتے ہو تو آپ کر لو, ورنہ آپ ان ریپرزینٹڈ جاؤ گے. اس کے بعد ساری پروسیڈنگز عربک میں ہوتی ہیں, تو ٹرانسلیٹرز پرووائڈ کیے جاتے ہیں. ہم نے اپنی رپورٹ میں بھی نوٹ کیا کہ پرووائڈ کیے جاتے ہیں, لیکن جو ہم نے دیکھا ہے اپنی رپورٹ میں یہ مینشنڈ ہے کہ جو ٹرانسلیشنز ہیں وہ ٹھیک نہیں کی جاتی. کئی قیدی تھے پاکستانی جو تھوڑے بہت عربی سمجھتے تھے, تو انہوں نے ان کو سمجھ آ گئی کہ جو ٹرانسلیٹرز تھے وہ قیدی کچھ اور کہہ رہے تھے, یعنی کہ جرم کو ریفیوٹ کر رہے تھے, اور جو ٹرانسلیٹرز تھے وہ اقراری جرم کر رہے تھے.
تو زبان کا بھی مسئلہ ہے, ترجمے کا مسئلہ ہے, پیسے کا مسئلہ ہے, اور کوئی مطلب جو سفارت خانے ہیں, اگر مختلف ممالک کے لوگ جو ہیں ان کے خلاف مقدمات ہیں, وہ ملزم ہیں, تو وہ ان کی مدد کرتے ہیں وکیل فراہم کرنے میں.
ہماری حکومت پہ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے کہ وہ پاکستانی شہریوں کی جان و مال کی تحفظ کریں پاکستان میں اور بیرون ملک میں. یہ ہمارے آرٹیکل 4 میں یہ کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی لکھی ہوئی ہے. سو جب پاکستانی قیدی ایک ایسے ملک میں ہوتے ہیں جہاں جن کا فوجداری نظام بین الاقوامی اسٹینڈرڈ سے نیچے ہو, جیسے کہ سعودی عربیہ کا ڈیو پروسیس فیئر ٹرائل وائلیشنز بہت زیادہ ڈاکیومنٹ ہوئی ہے, تو اس صورتحال میں ہمارے اپنے ملک کی جو ڈیوٹی ہے ٹو پروٹیکٹ, وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اس سلسلے میں ہماری حکومت کو رول پلے کرنا پڑے گا.
اچھا, ویسے رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ قیدیوں میں سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ پاکستانیوں کی ہیں, یا پاکستانیوں کی زیادہ تعداد ہے جن کے خلاف مقدمات چلتے ہیں. تو دوسرے اور کون سے ممالک ہیں جن کے شہری وہ زیادہ نمایاں ہیں اس فہرست میں, اور وہ کس طرح کے, ان پر کس طرح کے الزامات ہیں؟
باقی بھی بہت سارے ممالک ہیں جن کے لوگ سعودی جیلز میں ہیں, فلپینس کے ہیں, ساؤتھ ایشیا کے اور ممالک ہیں, افریقہ کے کئی ممالک ہیں. لیکن فرق یہ ہے, یہ نہیں کہ ہم کوئی زیادہ جرم کرتے ہیں یا باقی ممالک کی نسبت, لیکن باقی ممالک نے سعودی عربیہ کے ساتھ اگریمنٹس سائن کی ہوئی ہیں جو ان کے شہریوں کو پروٹیکٹ کرتی ہیں when they fall afoul of the law.
یہ تھیں جسٹس پروجیکٹ پاکستان کی سارہ بلال, اور اس موضوع کے بارے میں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یہ اس وقت ہماری ویب سائٹ کی اہم خبر ہے. عنوان ہے سعودی نظام انصاف کے جال میں پھنسے پاکستانی قیدی. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے bbcurdu.com. اور اب بات کرتے ہیں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی. دونوں ممالک کے اس وقت سے تعلقات کچھ غیر یقینی کا شکار ہیں جب سے فروری میں صدر ٹرمپ نے پاکستان کو سیکیورٹی سے جڑی امداد کو روکنے کا اعلان کرتے ہوئے پاکستان کو ناقابل بھروسہ قرار دیا تھا. لیکن اب پاکستانی سیکرٹری خارجہ کی قیادت والے وفد کے دورے امریکہ سے عین پہلے امریکی اہلکاروں کا لہجہ بدلا ہوا معلوم ہوتا ہے. ہمارے ساتھی شفیع نقی جامی نے تجزیہ کار کامران بخاری سے اس پر بات کی اور ان سے پوچھا کہ ان بیانات سے کیا سمجھا جائے, کیا رشتے کی کوئی نئی نوعیت ہوگی؟
دیکھیں وہ جب نئے رشتے کی بات کرتے ہیں نا تو وہ امریکہ کی جانب سے وہی بات آتی ہے کہ دیکھیں جو آپ لوگ پہلے ہمارے ساتھ کھیلتے رہے ہیں کھیل, امریکہ کا موقف یہ ہے کہ پاکستان ڈبل گیم کھیلتا رہا ہے. اب سچ ہے جھوٹ ہے یہ تو ایک علیحدہ بات ہے, لیکن امریکہ کا موقف ہے. تو جب وہ کہتے ہیں کہ جی ایک نیا رشتہ استوار کیا جا رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایک بار پھر پاکستان کو موقع دے رہے ہیں. یہ کوڈ ورڈ ہے, یہ جو ہے گھما پھرا کے کرنے والی جو ہے نا بات کرنے کا طریقہ کار ہے, لیکن بات وہی ہے کہ ہم پاکستان کو ایک موقع اور دے رہے ہیں. پاکستان یہ جو دہشت گردی کی جنگ ہے اس میں ہمارے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ کام کرے, اس طرح نہ کرے جیسے پہلے ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے.
تو پھر یہ تیمینہ جنجوہ سیکرٹری خارجہ پاکستان کے اس دورے کو میں کیسے اختتامیہ کلمات کیا کہوں اس کے بارے میں؟
پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں ہر دورہ جو ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے اور وہ اچھل کود ہوتی ہے, بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, لیکن آپ دیکھیں گے کتنی جلدی وہ دورے جو ہے منظر عام سے اتر جاتے ہیں اور لوگ بھول جاتے ہیں ان کو. ایسے کئی دورے آئے اور کئی دورے آئیں گے. ہمیں جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ وی نیڈ ٹو کیپ آور آئی آن دا بال.
یہ تھے کامران بخاری جو بات کر رہے تھے ہمارے ساتھی شفیع نقی جامی سے. اور امریکہ کی وزارت خارجہ یعنی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں دو روز پہلے ہونے والی بریفنگ میں جنوبی و وسطی ایشیا کے امور کی نائب سیکرٹری آف اسٹیٹ کی ایلس جی ویلز نے کہا ہے کہ طالبان کی بھی کچھ کی جانب سے جو شکایت ہیں وہ بھی جائز ہیں, ان کو بھی جائز سمجھا جانا چاہیے. ان شکایات میں افغانستان میں عدل کا نظام یا سرکاری سطح پر پائی جانے والی کرپشن جیسی شکایات بھی شامل ہیں. میں نے ایلس جی ویلز کے اس بیان کے بارے میں تجزیہ نگار رحیم اللہ یوسفزئی سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ وہ امریکی محکمہ خارجہ کے اہلکار کے اس بیان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں.
ایک تو بات یہ ہے کہ امریکہ کے مختلف حکام جو ہیں وہ مختلف باتیں کرتے ہیں. اگر آپ ان کے فوجی کمانڈروں کو دیکھیں جو افغانستان میں ہیں, جس طرح اس وقت جنرل جان نکلسن ہیں, وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ پسپا ہو رہے ہیں, طالبان کی قوت کم ہو گئی ہے, طالبان مجبوراً مذاکرات کی میز پر آئیں گے. لیکن پھر آپ دیکھیں ایلس ویلز جو ہیں وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ہیں, وہ سفارتی زبان استعمال کرتی ہیں اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جائز جو شکایات ہیں اس کے اوپر غور کیا جائے گا. تو میرے خیال میں یہ ابھی سمجھنا مشکل ہے کہ اصل پالیسی کیا ہے, کیونکہ صدر ٹرمپ تو کہہ رہے ہیں کہ طالبان سے بات چیت نہیں ہو سکتی اور ان کو فوجی شکست دی جائے گی, ان کو کمزور کیا جائے گا, پھر کہیں جا کر جو رہ جائیں گے ان سے بات چیت کی جائے گی. تو یہ جو مختلف آرا سامنے آ رہی ہیں, صدر ٹرمپ کی جو پالیسی ہے وہ جنگجویانہ ہے اور اشرف غنی کی جو نئی پالیسی ہے وہ مصالحت کی اور امن کی پالیسی ہے, تو طالبان ابھی تک کلیئر نہیں ہے کہ واقعی امریکہ کی حمایت اس افغانستان کی حکومت کی نئی پالیسی کو حاصل ہے. میرے خیال میں وہ جو اعتماد کا فقدان ہے
جی
وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا. حالانکہ یہ افغان ہیں, چاہے افغان حکومت ہے وہ بھی ایک حقیقت ہے, منتخب حکومت ہے, وہاں پارلیمنٹ بھی ہے, سول سوسائٹی ہے, بڑا آزاد میڈیا ہے. طالبان بھی ایک حقیقت ہیں, کافی افغانستان میں علاقے ان کے قبضے میں ہیں اور ان کو شکست بھی نہیں ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ایک دوسرے کی حقیقت کو یہ مان لیں گے
جی
اور پھر مذاکرات کی میز پر آئیں گے تو کافی یہ جو بدگمانیاں ہیں شاید وہ دور ہو جائیں.
تو ایک دوسرے کی حقیقت نہیں ماننے کی بات ہے, تو یہ جو صدر اشرف غنی نے پیشکش کی تھی کہ طالبان سیاسی دھارے میں شامل ہو جائیں, ان کو سیاسی جماعت کی طور پر تسلیم کیا جا سکتا ہے, بات آگے بڑھی یا نہیں؟ طالبان کی طرف سے اس پہ کیا کہا گیا ہے؟
لیکن طالبان کی طرف سے ابھی تک کوئی رسمی جواب نہیں آیا اور اس سے لگتا ہے کہ وہ کافی ہچکچا رہے ہیں, یعنی مکمل انکار بھی نہیں کر سکتے اور مکمل اس کو وہ مان بھی نہیں سکتے. ان کا مشورہ ہو رہا ہے, ایک تو طالبان کے جو رہنما ہیں ان کو مشورہ کرنے میں بھی کافی دیر لگ جاتی ہے, اس لیے کہ یہ بکھرے ہوئے ہیں, کچھ افغانستان میں ہیں, کچھ پاکستان میں, کچھ ایران میں, کچھ قطر میں ہیں, اور پھر خاص طور پہ جو ان کے فوجی کمانڈر ہیں ان سے مشورہ بہت ضروری ہے. اصل قوت تو طالبان کی وہی ہے جو ان کی فوجی طاقت ہے, اور ان کے بغیر نہ کوئی معاہدہ ہوگا اور نہ کسی معاہدے کے اوپر عمل درآمد ہوگا, تو یہ مشورہ ابھی تک نہیں ہوا.
یہ تھے سینئر صحافی و تجزیہ نگار رحیم اللہ یوسف زئی. ادھر شمالی کوریا کی جانب سے اس بات کا عندیہ دیے جانے کے بعد کہ وہ واشنگٹن سے بات چیت کے لیے تیار ہے, امریکہ اور جنوبی کوریا نے کہا ہے کہ اس حوالے سے زیادہ پر امید ہونا قبل از وقت ہوگا. دوسری جانب امریکی حکام اس فیصلے پر پہنچے ہیں کہ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کے سوتیلے بھائی کو شمالی کوریا کی حکومت کے حکم پر قتل کیا گیا تھا. اس حوالے سے بی بی سی کے نام نگاروں کے مراسلوں پر مبنی خلاصہ آپ سنیے نازش ظفر سے.
شمالی کوریا نے اس بات کا عندیہ دیا ہے کہ وہ واشنگٹن سے بات چیت کے لیے تیار ہے, اور اگر اسے سلامتی کی ضمانت دی جائے تو اپنے جوہری پروگرام کو ترک کرنے پر غور کر سکتا ہے, جس پر امریکہ نے محتاط رد عمل دیا ہے. اوول آفس میں بات کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کی جانب سے آنے والے بیانات کو مثبت قرار دیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ یہ دنیا بھر کے لیے بہت بہتر ہوگا. وائٹ ہاؤس میں سویڈن کے وزیر اعظم کے ساتھ ایک اخباری کانفرنس میں بات کرتے ہوئے امریکی صدر نے جزیرہ نما کوریا میں پیش رفت کو امید افزا قرار دیا, لیکن کہا کہ وہ مزید انتظار کریں گے اور دیکھیں گے.
I think that they are sincere, but I think they're sincere also because the sanctions and what we're doing with respect.
میرا خیال ہے کہ وہ مخلص ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ وہ تمام پابندیاں اور سب اقدامات ہیں جو ہم شمالی کوریا کے حوالے سے کر رہے ہیں. اس سلسلے میں چین نے بھی ہماری مدد کی ہے, لیکن پابندیاں بہت مؤثر اور جاندار ثابت ہوئی ہیں. تو میرا ماننا ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ مخلص ہیں, ہمیں جلد پتہ چل جائے گا.
جزیرہ نما کوریا میں ایک سال سے برقرار شدید کشیدگی میں شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کے رہنماؤں کم جونگ اون اور مون جے ان کے درمیان اگلے ماہ ایک سمٹ میں ملاقات ہونا بھی طے پائی ہے. یہ 10 سال میں اپنی نوعیت کی پہلی ملاقات ہوگی. جان ایورارڈ شمالی کوریا میں برطانیہ کے سفیر رہ چکے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ کوریا کے معاملے پر امید رکھنی چاہیے, لیکن ماضی میں ایسے اقدامات ناکامی سے دوچار ہو چکے ہیں.
ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ 90 کی دہائی میں ایک معاہدے کے بعد شمالی کوریا توانائی میں امداد کے بدلے جوہری پروگرام کو ترک کرنے پر تیار ہو گیا تھا. 2005 میں بات اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ شمالی کوریا اپنے جوہری پروگرام ترک کر دے گا اور امریکہ شمالی کوریا کی حیثیت بھی تسلیم کر لے گا, لیکن دونوں بار پیش رفت ناکامی سے دوچار ہوئی.
جاپان میں چیف کیبنٹ سیکرٹری یوشیدی سوگا نے بھی کہا ہے کہ ماضی میں شمالی کوریا سے بات چیت کے نتیجے میں اس نے جوہری پروگرام ترک نہیں کیے. جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت کے امکان کے باوجود اس پر پابندیاں برقرار رہیں گی, اور اس وقت زیادہ پر امید ہونا قبل از وقت ہوگا. شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے صدر ٹرمپ کے لیے ایک خفیہ پیغام بھیجا ہے جو اس ہفتے واشنگٹن کا دورہ کرنے والے جنوبی کوریا کے وزراء ان تک پہنچائیں گے. دوسری جانب امریکی حکام اس فیصلے پر پہنچے ہیں کہ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کے سوتیلے بھائی کو شمالی کوریا کی حکومت کے حکم پر قتل کیا گیا تھا. خیال رہے کہ اس اعلان سے ایک روز قبل ہی جنوبی کوریا کا ایک اعلیٰ سطح کا وفد شمالی کوریا کے دورے سے واپس آیا ہے. وہاں اس نے شمالی کوریا کے سربراہ سے بھی ملاقات کی تھی. کم جونگ ان کے سوتیلے بھائی کم جونگ نام 2017 کو ملیشیا کے شہر کوالالمپور کے ہوائی اڈے پر اس وقت ہلاک کر دیے گئے تھے جب 2 عورتوں نے ان کے چہرے پر وی ایکس نرو ایجنٹ نامی زہر مل دیا تھا. امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ہیدر نورٹ نے کہا کہ کیمیائی ہتھیاروں کے خلاف بین الاقوامی قواعد کی کھلی خلاف ورزی شمالی کوریا کے غیر محتاط انداز کو مزید عیاں کرتی ہے. امریکہ اس کے بعد شمالی کوریا پر نئی پابندیاں عائد کر رہا ہے. ان نئی پابندیوں کا اطلاق 5 مارچ سے ہوگا اور ان کی نوعیت بڑی حد تک علامتی ہوگی. امریکہ پہلے بھی الزام لگاتا رہا ہے کہ کم جونگ نام کے قتل کے پیچھے شمالی کوریا کا ہاتھ ہے. شمالی کوریا اس الزام کی تردید کرتا ہے.
تفصیل بتا رہی تھی نازش سفر. ادھر سری لنکا کے حکام نے کل مسلمان اقلیت کے خلاف بدھ مت برادری کے افراد کے حملوں کے پیش نظر ایمرجنسی نافذ کر دی تھی پورے ملک میں. اب پرتشدد کاروائیوں کو روکنے کے لیے فیس بک سمیت سوشل میڈیا میسیجنگ نیٹ ورک کو بند کر دیا گیا ہے. بی بی سی اردو .com کی رپورٹ سنیے فراز ہاشمی سے.
برطانوی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق سری لنکا کے صدر کی جانب سے 7 روز کے لیے ایمرجنسی کے نفاذ کے باوجود رات گئے بدھ ہجوم نے مسلمانوں کی دکانوں اور مساجد کو آگ لگائی. پولیس کے ترجمان رونج گنا سیکرا کے کہنا ہے کہ کینڈی میں منگل کی ساری رات کئی واقعات پیش آئے. پولیس نے 7 افراد کو حراست میں لیا. مختلف واقعات میں 3 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں. حکومت کا کہنا ہے کہ کچھ ہنگامے فیس بک پر پوسٹ کیے گئے ان پیغامات کو سوشل میڈیا پر شیئر کرنے سے ہوئے جن میں مسلمانوں پر حملوں کی دھمکی دی گئی.
تفصیل بتا رہے تھے فراز ہاشمی. سربین ابھی جاری ہے.
اپنی رائے کا اظہار کریں.
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر.
ٹرمپ آئیں گے ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیلوں کی خبریں سنیے عبداللہ فاروقی سے.
پاکستان سپر لیگ کا 17واں میچ ملتان سلطانز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا. یہ میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات 9 بجے شروع ہوگا. ملتان سلطانز کی ٹیم نے گزشتہ شب پشاور زلمی کو بآسانی شکست دی تھی. فی الحال پوائنٹس ٹیبل پر ملتان سلطان سر فہرست ہے. اس کے بعد کراچی کنگز، پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ بالترتیب دوسرے، تیسرے اور چوتھے نمبر پر ہیں. نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے درمیان ڈینڈن میں کھیلا جانے والا 4th ایک روزہ کرکٹ میچ نیوزی لینڈ نے 5 وکٹوں سے جیت لیا ہے.
They fought back so strongly today.
اس میچ میں نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تھا اور انگلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 335 رنز بنائے تھے. یہ ہدف نیوزی لینڈ نے 5 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا تھا. جرمن پولیس نے اس دعوے کو غلط قرار دے دیا ہے جس میں میونخ ایئرپورٹ پر سر مو فرا نے جرمن پولیس کے اہلکار پر نسلی منافرت کا الزام لگایا تھا. جرمن پولیس کے مطابق پولیس اہلکار اپنی ڈیوٹی بالکل صحیح انجام دے رہا تھا. سر مو فرا نے اپنے انسٹاگرام پر 47 سیکنڈ کی ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی جس میں وہ رننگ کمنٹری کر رہے تھے اور پولیس کی جانب سے خود پر نسلی منافرت کا الزام لگا رہے تھے. انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف ایتھلیٹکس فیڈریشن اب ٹینس اور گولف کی طرز پر ایتھلیٹکس کی رینکنگ کا نظام متعارف کرا رہی ہے. یہ رینکنگ ہر ایونٹ کے بعد جاری کی جائیں گی جن سے معلوم ہو سکے گا کہ کس کیٹیگری میں کون سا ایتھلیٹ کس رینک پر ہے. اولمپکس اور عالمی چیمپئن ہرڈلر عمر میکلوڈ اگلے ماہ منعقد ہونے والے دولت مشترکہ کھیلوں میں حصہ نہیں لے پائیں گے کیونکہ وہ سلیکشن کے وقت اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکے تھے. عمر گزشتہ ہفتے ورلڈ انڈور چیمپئن شپ میں بھی ویزا نہ ملنے کی وجہ سے حصہ نہیں لے سکے تھے. ٹینس میں برطانیہ کے نمبر 3 کھلاڑی کیمرون نوری امریکہ کے کرسچن ہیریسن کو شکست دے کر انڈین ویلز کے کوالیفائنگ راؤنڈ کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی عبداللہ فاروقی سے. امریکہ میں بالغوں کے لیے بننے والی فلموں کی ایک اداکارہ نے امریکہ کے صدر یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مقدمہ درج کر دیا ہے. کہانی کیا ہے سنیے گا پروگرام کے اگلے حصے میں، لیکن اب سربین کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا. سنیے نادیہ سلیمان سے.
ہیومن رائٹس واچ اور جسٹس پروجیکٹ پاکستان کی مشترکہ رپورٹ کے مطابق سعودی جیلوں میں سزائے موت پانے والے قیدیوں میں سر فہرست پاکستانی شہری ہیں. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کے سربراہ کا کہنا ہے کہ مشرقی غوطہ کے معاملے میں شامی حکومت دنیا کو دھوکہ دے رہی ہے. سری لنکا کے شہر کینڈی میں مسلمان اقلیت کے خلاف پرتشدد کاروائیاں جاری ہیں جس کے بعد حکام نے مختلف سماجی رابطوں کی ویب سائٹس بند کر دی ہیں. برطانوی وزیراعظم نے پارلیمان میں سعودی ولی عہد کے دورے کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان پرانے اور دیرینہ تعلقات ہیں. یورپی یونین نے امریکی صدر کی جانب سے اسٹیل اور ایلومینیم پر ٹیکسز لگانے کے معاملے پر کہا ہے کہ اگر امریکہ نے ایسا کیا تو یورپی یونین بھی مناسب رد عمل کا اظہار کرے گا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبریں آپ نے سنی نادیہ سلیمان سے۔ سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ امریکہ میں بالغوں کے لیے بننے والی فلموں کی ایک اداکارہ نے امریکہ کے صدر یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مقدمہ درج کر دیا ہے۔ میں نے واشنگٹن میں بی بی سی کی نامہ نگار ارم عباسی سے پوچھا کہ یہ پوری کہانی آخر ہے کیا؟
جی بالکل، سٹومی ڈینیلز جو ان کا فلمی نام ہے، ان کے لائر نے ایک ٹویٹ کے ذریعے کہا ہے کہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے کہ جو کانٹریکٹ، جو معاہدہ ان کے درمیان اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان الیکشن سے کچھ دن پہلے کیا گیا تھا، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے جو لائر ہیں مائیکل کوہن، انہوں نے ایک معاہدہ دستخط کروائے تھے سٹومی ڈینیل سے، جو کہ بالغوں کی فلموں میں کام کرتی ہے، کہ وہ جو مبینہ طور پر ڈونلڈ ٹرمپ اور سٹومی ڈینیلز کے درمیان جنسی تعلقات رہے ہیں ان کے بارے میں کسی کو آگاہ نہیں کریں گی، کسی کو معلومات نہیں دیں گی۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ایک دہائی تک جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ان کے جنسی مناسب رہے ہیں، اور الیکشن سے پہلے ان کو چپ رہنے کے لیے یہ رقم دی گئی تھی، $130,000 کہا جا رہا ہے۔ پہلے اس بارے میں کوئی اکنالجمنٹ یا اس کو کوئی قبول نہیں کر رہا تھا، لیکن کچھ عرصے پہلے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کے جو لائر ہیں انہوں نے یہ مانا ہے کہ انہوں نے یہ پیسے اپنی جیب سے دیے تھے سٹومی ڈینیلز کو، تاکہ جو ہے یہ معاہدہ وہ اس کو آگے لے کے جا سکے۔ اب وہ یہ کہہ رہی ہیں، ان کے لائر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس معاہدے پر دستخط نہیں کیے، تو اس لیے عدالت سے استدعا کی جا رہی ہے کہ اس معاہدے کو جو کہ الیکشن سے پہلے ہوا تھا اس کو نہ مانا جائے، اور اس کو جو ہے بیسیکلی یہ ڈکلیئر کیا جائے کہ وہ کسی بھی کورٹ میں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پہ دستخط نہیں کیے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں، وہ ٹرمپ کے جو لائر ہیں ان پہ الزام لگا رہی ہیں کہ وہ مسلسل ان کو جو ہے اس طرح کے ہتھکنڈے اپناتے رہے کہ ان کو خاموش رکھا جائے، اور ان کو جو ہے جیسے کہتے ہیں کہ وہ ہراس بھی کرتے رہے کہ اس طرح کی انفارمیشن وہ ٹی وی چینلز پر جا کر انٹرویوز نہ دیں یا اس بارے میں بات نہ کریں۔
تو مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے معاہدے کی، کیونکہ اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دستخط نہیں ہیں۔ لیکن اب یہ جو مقدمہ انہوں نے کیا ہے صدر کے اوپر، تو اس مقدمے کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کیا مشکلات یہ پیدا کر سکتا ہے؟
جی بس جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ الیکشن سے پہلے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف اس طرح کی رپورٹس آئی تھی کہ کچھ لڑکیوں، کچھ خواتین نے ان پر الزام لگایا کہ وہ ان کو جو ہے جنسی ہراساں کرتے رہے ہیں۔ پھر آڈیو ہمیں پتہ ہے، ہالی ووڈ آڈیو جو لیک ہوئی تھی، اس میں وہ کھلے عام جو ہے جس طرح خواتین کو ایڈریس کر رہے تھے۔ تو یہ اس طرح کے الزامات جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو الیکشن سے پہلے بھی اس کا سامنا رہا۔ اس میں ابھی تک پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ہے اس کے بارے میں کوئی بیان نہیں دیا کھلے عام۔ وائٹ ہاؤس سے جب پوچھا گیا، ان کو ای میل کی گئی، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اس بارے میں۔ اور ماضی میں جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو اسپوکس پرسن ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے اس حوالے سے بات نہیں کی۔ تو یہ جو یہ تازہ معاملہ کھڑا ہوا ہے، اس میں ابھی تک وائٹ ہاؤس نے کچھ نہیں کہا۔ اب یہ طے نہیں ہوا ابھی تک کہ وائٹ ہاؤس اس کو کس طرح سے لے گا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ خود ٹویٹر پر جا کر اکثر اس طرح کے معاملات میں بات کرتے ہیں، لیکن ابھی تک ان کی جانب سے کوئی بیان نہیں آیا کہ وہ کیا لیگل ایکشن لیں گے۔ جو یہ مقدمہ ہے اس میں سٹومی ڈینیلز یہ الزام لگا رہی ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جان بوجھ کر اس پر دستخط نہیں کیے، تاکہ جو ہے اس کی کوئی بعد میں مکر سکیں کہ اس طرح کا کوئی کانٹریکٹ ہوا تھا۔ تو اب دیکھنا ہی ہوگا کہ مسٹر ٹرمپ کی جو لیگل ٹیم ہے وہ کیا ایکشن لیتی ہے اس کے خلاف، اور کس طرح سے اس کو قانونی طور پر اس کا مقابلہ کرتی ہے۔
یہ تھی واشنگٹن سے نامہ نگار ارم عباسی۔ اور برطانوی حکومت اور اہلکار برطانیہ کے لیے جاسوسی کرنے والی روسی ڈبل ایجنٹ اور ان کی بیٹی کو برطانیہ میں زہر دیے جانے کے معاملے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ سرگئی اور یولیا اسکریپال اس وقت ہسپتال میں ہیں اور ان کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ برطانوی حکومت کے مطابق ماضی میں بھی ایک اور سابق روسی ایجنٹ کو برطانوی سرزمین پر روس کی جانب سے زہر دے کر مارا گیا تھا۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ پیش کر رہے ہیں حسین عسکری.
ایک چھوٹے سے برطانوی شہر میں اس وقت ایک بڑی تفتیش شروع ہوئی جب ایک سابق روسی ایجنٹ اور ان کی بیٹی اچانک شدید بیمار ہو گئے. یولیا اسکرپال روس میں رہتی ہیں اور برطانوی شہر سالزبری میں اپنے والد سرگئی اسکرپال سے ملنے آئی تھیں اور شبہ ہے کہ دونوں کو زہر دیا گیا. سرگئی اسکرپال روسی انٹیلیجنس کے ایک افسر تھے مگر 2004 میں انہیں پہلے گرفتار کیا گیا اور پھر برطانوی خفیہ ایجنسی MI6 کے لیے کام کرنے کے الزام میں سزا دی گئی. 2010 میں جاسوسوں کے تبادلے میں سرگئی اسکرپال کو برطانیہ کے حوالے کیا گیا تھا. برطانیہ میں اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ سرگئی اسکرپال اور ان کی بیٹی کی اچانک بیماری کے پیچھے روس کا ہاتھ ہے. 2006 میں ایک اور سابق روسی ایجنٹ الیگزینڈر لٹوینانکو کا لندن میں قتل ہوا. برطانیہ کا کہنا ہے کہ انہیں آنڈرائے لوگووائے نے زہر دیا تھا. آنڈرائے لوگووائے نے سرگئی اسکرپال پر ہونے والے حملے کے پیچھے روسی ہاتھ ہونے کے الزام کو رد کیا اور اسے پروپیگنڈا قرار دیا.
لٹوینانکو کی موت کی کوئی سرکاری تفتیش نہیں ہوئی، بس روس پر اور مجھ پر، ایک روسی شہری پر. اسے برطانیہ میں پولونیم کے ذریعے زہر دینے کا الزام لگایا گیا.
جہاں تک کریملن کا تعلق ہے وہ سرگئی اسکرپال کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں کہہ رہا، مگر اسی ہفتے صدر ولادیمیر پوٹن نے روسی خفیہ ادارے کی جانب سے ایسے 397 جاسوسوں کا بھانڈا پھوڑنے کی تعریف کی جو غیر ملکی اداروں کے لیے کام کرتے تھے. مگر یہ عیاں نہیں تھا کہ سرگئی اسکرپال کریملن کے نشانے پر ہو سکتے ہیں. روسی پارلیمنٹ کے ممبر اینڈرائے لوگوائے کہتے ہیں،
جب جاسوسوں کا تبادلہ ہوتا ہے تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اسکرپال کا تبادلہ کیا گیا تھا اور روس کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا.
ماسکو اس معاملے میں کسی قسم کی مداخلت سے انکار کرتا ہے، مگر ایک سابق روسی ڈبل ایجنٹ کو یوں برطانیہ میں نشانہ بنانے سے دونوں ممالک کے درمیان تلخی بڑھے گی.
روسی فوج کے سابق کرنل جنہوں نے برطانیہ کے لیے جاسوسی کی تھی ان کو زہر دے دیا گیا. ایک خاصی سنسنی خیز کہانی جو آپ نے سنی حسین عسکری سے. ادھر شام میں مقامی کارکنوں کا کہنا ہے کہ مشرقی غوطہ میں باغیوں کے قصبے والے علاقے پر شدید بمباری میں پچھلے دو ہفتوں میں تقریباً 800 شہری ہلاک ہو چکے ہیں. دمشق کے نزدیک یہ محصور علاقہ باغیوں کا آخری گڑھ ہے. شامی فوج کی حمایت کرنے والی روسی افواج نے شہریوں کو محفوظ راہداری کی پیشکش کی ہے. تاہم اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ باغی کچھ لوگوں کو علاقہ چھوڑنے سے روک رہے ہیں. مشرق وسطی کے ہمارے ایڈیٹر جیرمی بوئن کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں راجہ ذوالفقار علی.
مشرقی غوطہ میں موت اور زندگی کا ایک اور دن. بی بی سی غوطہ کے ایک زیر زمین ہسپتال میں کام کرنے والی ڈاکٹر امانی بلور کے کام پر رپورٹنگ کرتی رہی ہے. یہ ویڈیو بی بی سی کے لیے بنائی گئی ہے کیونکہ شامی حکومت نے ہمیں یہاں آنے کی اجازت نہیں دی. ڈاکٹر امانی اور ان کے ساتھی ایک بازار میں ہونے والی فضائی بمباری کے متاثرین کو دیکھ رہے ہیں.
ہسپتال زخمیوں سے بھرا پڑا ہے جن میں عورتیں اور بچے شامل ہیں. زخمیوں میں لوگ دماغی چوٹوں، ٹوٹے ہوئے ہاتھ پیر یا کٹے ہوئے اعضا کے ساتھ آ رہے ہیں. ایک بچے کا بازو کٹا ہوا تھا. کچھ بچے شدید زخمی ہیں اور کچھ دم توڑ چکے ہیں.
ڈاکٹر امانی نے ایک بچے کا معائنہ کیا جسے غالباً مردہ سمجھ کر لایا گیا تھا، لیکن بچے کی نبض چل رہی تھی. انہوں نے بچے کا سانس بحال کرنے کی کوشش کی اور اسے ICU میں لے جایا گیا، لیکن یہ بچہ چند گھنٹے بعد چل بسا. اس محاصرہ زدہ علاقے میں جہاں لاشیں بکھری پڑی ہوں، زندگی بنیادی چیزوں پر آ کر رک جاتی ہے اور صرف ایک ہی بات کی اہمیت ہوتی ہے کہ جان کیسے بچائی جائے. ادھر میدان جنگ میں روس کی مدد سے شامی افواج پیش قدمی کر رہی ہیں اور باغیوں کی مزاحمت کمزور ہوتی نظر آ رہی ہے. اقوام متحدہ کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ شہری غصے میں ہیں اور خوف زدہ ہیں، اور بہت سے لوگ علاقے سے جانا چاہتے ہیں لیکن جا نہیں پا رہے.
انہیں لگتا ہے کہ وہ محصور ہیں. راہداریوں اور چیک پوائنٹس پر سنائپر بیٹھے ہیں. لوگ اپنے ہی فوجی دستوں سے ناخوش ہیں، لیکن کچھ مقامی بزرگوں اور رہنماؤں کا نظریہ الگ ہے. ان کا خیال ہے کہ یہ ان کا گھر ہے اور وہ یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے.
روسی جنرل یوری یتوفشینکو کا کہنا ہے کہ ان کے فوجی ان شہریوں کے تحفظ کی ضمانت دیں گے جو علاقے سے نکلنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جنگجو اپنے ذاتی اسلحے کے ساتھ وہاں سے نکل سکتے ہیں. جنگ زدہ علاقے میں روسی افواج کی موجودگی بہت واضح ہے اور ماسکو نے شامی فوج کو باغیوں کے گڑھ میں گھسنے کا اختیار دے رکھا ہے. اس جنگ میں روس ایک بڑی غیر ملکی طاقت ہے. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ غوطہ میں جنگ ختم ہو رہی ہے، لیکن دراصل شام میں جنگ کی شکل بدل رہی ہے، اس کا اختتام نہیں ہو رہا.
شام میں غوطہ کی صورتحال تفصیل بتا رہے تھے راجہ ذوالفقار علی. اور اب رخ کرتے ہیں بھارت کی ریاست تریپورہ کا، جہاں اہلی انتخابات کے بعد بائیں بازو کی جماعتوں کی حکومت ختم ہو گئی تھی. اس ریاست میں کئی ایسی وارداتیں ہوئی ہیں جن میں کمیونسٹ رہنما ولادیمیر لینن کے مجسموں کو توڑ دیا گیا ہے یا ان کو نقصان پہنچایا گیا ہے. میں نے بی بی سی ہندی سروس کے نامہ نگار سلمان راوی سے اس پر بات کی اور ان سے پوچھا کہ یہ جو لینن کے مجسموں کو حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے، اس کے پیچھے کون لوگ ہیں؟
یہ جو معاملے شروع ہوئے وہ بھارتی جنتا پارٹی کی جیت کے بعد جو جشن منانے والے جو موب سڑکوں پہ نکلے تھے، وہ یا تو کمیونسٹ پارٹی کے آفسوں پہ حملہ کر رہے تھے یا ان پہ تالے جڑ رہے تھے. تو اس کی وجہ سے کافی ٹینشن ہو گیا اور تعصب بھی جو ہے کافی بڑھتا چلا گیا. لیکن اس میں جو سب سے کمال کی بات مجھے یہ لگتی ہے کہ جب میں نے بات کی وہاں کے لوکل ایم ایل اے جو جیتے ہیں بی جے پی کے، جن کا نام ہے ارون چندر بھومک، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لینن، سٹالن اور مارکس ان کو اب جانا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے.
اچھا.
اس طرح کے بیان نئے جیتے ہوئے ایم ایل اے کے پاس سے آتے ہیں تو نیچے کے کیڈر کے حوصلے کتنے بلند ہو سکتے ہیں اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. لیکن آج پارٹی کے ترجمان نے، بی جے پی کے مرنال سین ان کا نام ہے، انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ دراصل وہ جو لوگ جن لوگوں نے توڑا ہے وہ ہمارے پارٹی کے لوگ نہیں تھے، بلکہ انہوں نے پارٹی کی جرسیاں پہن رکھی تھیں اور یہ ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کی.
اچھا، انہوں نے کہا کہ کوئی سازش ہے ان کے خلاف ایک گویا ہے. اچھا، یہ بتائیں کہ آپ نے ذکر کیا کہ وزیر اعظم نے ان واقعات کی ایک طرح سے مذمت کی ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے سال کے دوران کئی واقعات ہوئے ہیں اس نوعیت کے، سمجھ لیں مثلاً گاؤ کشی کے نام پر جو ہوئے ہیں واقعات یا اقلیتوں کے خلاف، لیکن اس واقعے کو وزیر اعظم نے اتنا اہم کیوں سمجھا کہ اس بارے میں ان کا فوراً ہی مزاحمتی بیان آ گیا؟
جس طرح کی وارداتیں ہو رہی تھیں اس سے لوگ، اگر وہ بی جے پی کو انہوں نے ووٹ دیا بھی تھا لیکن ان وارداتوں کی وجہ سے لوگ کہہ بھی رہے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، تو اس کو روکنے کے لیے اس طرح کا بیان فوراً آیا کیونکہ 2019 میں کہیں وہ مہنگا نہ پڑ جائے ان کو.
اچھا، ویسے دو دہائیوں سے ریاست میں بائیں بازو یعنی لیفٹ کی جماعتوں کی حکومت رہی ہے، تو اب جو ہے لیفٹ کی جماعتیں اس صورتحال پر، ان وارداتوں کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں؟
وہ تو ڈرے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آفسوں میں بھی اپنے آپ کو سیکیور اور سیف نہیں محسوس کر رہے ہیں، گھروں پہ حملے ہو رہے ہیں، آگزنی ہو رہی ہے، کئی گھروں میں آگ لگائی گئی ہے، پارٹی کے دفتروں میں آگ لگائی گئی ہے، لوگ شام کے بعد باہر نہیں نکل رہے ہیں. تو یہ ایک طرح کا ایک خوف کا جو عالم ہے وہ ہے ان کے دل و دماغ پر. اور اب اس کی میٹنگ کلکتے میں اس کا ریٹیلیشن بھی شروع ہوا کہ جب سوامی ویویکانند کی مورتی کے اوپر اور ان کے جو ہے بت کے اوپر کالک کسی نے پوت دی وہاں پر. تو یہ جو ہے یہ اب اسٹیچوؤں کو اور بتوں کو ٹارگٹ کرنے والی لڑائی جو ہے یہ بھی شروع ہوئی ہے.
یہ تھے بھارت کی شمال مشرقی ریاست تریپورہ سے سلمان راوی. اور اب کچھ ذکر پاکستان کا، جہاں صوبے پنجاب کے شہر سرگودا میں خواجہ سراؤں کی بہتری اور بحالی کے لیے حکومتی سطح پر اقدامات اٹھائے گئے ہیں. حال ہی میں خواجہ سراؤں کے لیے تعلیم بالغاں کے ساتھ ساتھ ہنر سکھانے کے کورسز کروائے گئے ہیں، جن سے مستفید ہونے والے افراد میں چند نے ذاتی کاروبار شروع کر دیا ہے. تفصیل بتا رہے ہیں نامہ نگار عمر دراز اس رپورٹ میں.
ثاقب چند ماہ قبل تک ہر شام بجلی کا روپ دھارتے تھے اور رات بھر نجی محفلوں میں پرفارم کرتے تھے، تاہم اب وہ یہ کام ترک کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں. ان کا کہنا ہے انہیں ناچنا گانا ابتدا ہی سے پسند نہیں تھا.
مجھے یہ نا پرسنلی فیلڈ پسند نہیں تھے، میں یہ کبھی نہیں بننا چاہتا نا اس لیے, تو اس لیے پھر میں نے یہ سوچا کہ میں نے اپنے آپ کو آگے بڑھانا, میں نے یہ کام نہیں کرنا, تو اس لیے میں نے اس فیلڈ کو جوائن نہیں کیا. حالانکہ دل میرا کرتا ہے کہ یہ سب کچھ کرو, لیکن نہیں, اپنے ماں باپ کی عزت اور ایک اپنی سیلف رسپیکٹ دیکھی ہے, اور ویسے بھی اس فیلڈ میں کچھ بھی نہیں پڑا ہوا.
3 ماہ قبل ثاقب نے اپنے کاروبار کا آغاز کیا. انہوں نے شراکت پر ایک بوتیک اور سلائی کی دکان قائم کی. کہتے ہیں آغاز اچھا ہے اور وہ کاروبار کو بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں.
بجلی اور ان جیسے دیگر خواجہ سرا اپنا طرز زندگی بدلنے کے ساتھ ساتھ سماجی انضمام کے بھی خواہش مند ضرور ہیں, مگر ان کا ماننا ہے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے اور وہ دوسرا ہاتھ کبھی ان کی طرف بڑھتا نظر ہی نہیں آیا.
صوبہ پنجاب میں سرگودا کی ضلعی حکومت نے حال ہی میں ایک کوشش کی ہے. ثاقب اور ان کے 100 سے زائد ساتھیوں کو ایک پروگرام کے ذریعے تعلیم کے ساتھ ساتھ فنی تربیت دی گئی. ان میں سے 5 کامیاب افراد اپنا کاروبار شروع کر چکے ہیں. ایک کو سرکاری نوکری بھی ملی ہے. کمشنر سرگودا ندیم محمود کہتے ہیں کورسز کرنے والوں کو نوکری ڈھونڈنے میں بھی مدد دی جا رہی ہے.
یہ ابھی جی سٹارٹ ہے, پچھلے کچھ مہینوں سے انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے اور یہ سیمی گورنمنٹ ٹائپ کمپنی ہے. اس میں اب ہم دیکھیں گے, لیٹس سی کہ ہاؤ اٹ ورکس آؤٹ, بٹ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان کو ایک اپرچونیٹی ضرور دی جائے کہ ان کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ یہ جاب کر سکیں, اس پہ اپنا عزت دار طریقے سے کما سکیں اور لیو اے ڈیسنٹ لائف.
مواقع فراہم کرنے کے بعد انہیں اپنی مرضی کے کام میں روزگار تلاش کرنے میں بھی مدد دی جا رہی ہے. تاہم دیکھنا یہ ہے کہ ایسی کاوشوں سے کیا معاشرے میں برابری کی بنیاد پر ان کا سماجی انضمام ممکن ہو پائے گا. عمر دراز, بی بی سی نیوز, سرگودا.
ہمارے ایک پرانے سامع لکھتے ہیں, وقت کتنا بدل گیا ہے. انگلستان سے جب بحری جہاز تازہ ڈاک اور اخبارات لے کر 9 ماہ کی طویل مدت میں کلکتے کی بندرگاہ پہ پہنچتا تھا تو وہاں منتظر انگریز جہاز کے ساحل پر لگنے سے پہلے ہی کشتیاں لے کر اس تک پہنچ جاتے اور ڈاک کے تھیلوں اور اخباروں پہ جھپٹ پڑتے.
آج آپ کا پیغام برقی طور پر ایک لمحے میں دنیا کے ایک سرے سے دوسرے تک پہنچ جاتا ہے, لیکن کاغذ پر قلم چلا کر دل کی بات رقم کرنے والے ہمارے سامعین آج بھی اس روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں.
آپ کے علاقے میں پیغام رسانی کی جدید سہولیات ابھی نہیں پہنچی تو فکر مند نہ ہوں.
آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں. پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد. خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں.
سیربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان ایجنسی میں غلام خان کے مکان پر پاک افغان راستہ کھولنے کا فیصلہ پھر ملتوی کر دیا گیا ہے. 4 سالوں میں یہ تیسری مرتبہ فیصلہ ملتوی کیا گیا ہے. پاکستان افغانستان کے درمیان تورخم اور چمن کے بعد یہ تیسرا بڑا راستہ ہے. غلام خان کا سرحدی راستہ شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن ضرب عصب کی وجہ سے بند کیا گیا تھا. پشاور سے سنیے عزیز اللہ خان کی رپورٹ.
وزیرستان اور خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں تاجر اور عام لوگ خوش تھے کہ 4 سالوں کی بندش کے بعد آخر کار پاک افغان سرحد کھول دی جائے گی, جس سے ان کی تجارت پھر شروع ہوگی اور لوگوں کو روزگار کے مواقع میسر ہوں گے. لیکن آج صبح اچانک اس وقت ایک مایوسی کی لہر دوڑ گئی جب یہ خبر سامنے آئی کہ سرحد کھولنے کا فیصلہ فی الحال ملتوی کر دیا گیا ہے اور اس کی کوئی ٹھوس وجوہات نہیں بتائی گئیں. فاٹا سیکرٹریٹ کے حکام نے بتایا کہ دونوں ممالک کے درمیان یہ طے پا گیا تھا کہ ہفتے میں 4 دن پاکستان اور 3 دن افغانستان سے تجارت ہوگی اور اس کے لیے سیکیورٹی انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے تھے. ذرائع کا کہنا تھا کہ یہ معلوم نہیں ہے کہ سرحد کھولنے میں تاخیر کی وجہ کیا بنی اور کس کی جانب سے تاخیر کی جا رہی ہے. شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے تاجر اور سیاسی رہنما ملک غلام خان نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ دونوں ممالک کے لوگوں کی خواہش ہے کہ یہ سرحد جلد کھول دی جائے.
بنو سے جو آپ غلام خان تک جو روڈ ہے ابھی بالکل بہت خوبصورت روڈ بنا ہوا ہے, بالکل یہاں پہ جو ہے نا اور بہت 7.5 گھنٹہ کا سفر ہے. وہاں اسی افغانستان کے سائڈ پہ میں نے یہ دیکھا تو نہیں ہے, سنا ہے اور لوگ یہ کہتا ہے کہ وہاں کا بھی روڈ جو ہے نا غلام خان تک اس نے بھی پکا روڈ بنایا ہے, بہت خوبصورت روڈ وہاں سے بھی بنایا ہے. لیکن یہ وقت بہت شارٹ کٹ رستہ ہے, پورا افغانستان میں جتنا بھی کاروبار لوگ ہیں تو ان کے لیے یہ رستہ بہت شارٹ پڑتا ہے.
اس سے پہلے سال 2016 اور سال 2017 میں بھی غلام خان سرحد کھولنے کے فیصلے کیے گئے تھے لیکن ان پر عمل نہیں کیا گیا تھا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدہ حالات کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان تجارت کا حجم کوئی 27% تک کم ہو گیا ہے۔ گزشتہ سال افغان صدر اشرف غنی نے ایک بیان میں پاکستان سے ٹرک افغانستان آنے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ اس سے پہلے پشاور اور قبائلی علاقوں میں تشدد کے حملوں کی وجہ سے پاکستان نے پاک افغان سرحد ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند کر دی تھی، جس سے عام شہریوں کے علاوہ تاجروں کو نقصانات اٹھانے پڑے تھے۔ پاکستان میں حکام نے اب یہ تسلیم کیا ہے کہ دیگر عوامل کے علاوہ سرحد کی مسلسل بندش سے بھی دونوں ممالک کے درمیان تجارت میں کمی آئی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت سال 2010 اور سال 2011 میں سب سے زیادہ یعنی 2.4 بلین ڈالر تک رہی، اور اب حالیہ اعداد و شمار کے مطابق یہ تجارت کم ہو کر لگ بھگ 1 بلین ڈالر تک رہ گئی ہے۔ اشرف غنی کے حالیہ بیان کے بعد اب ایک مرتبہ پھر سرحد کی قریب رہنے والے عوام میں یہ امید جاگ اٹھی ہے کہ شاید دونوں ممالک کے درمیان حالات معمول پر آنے سے تجارتی سرگرمیاں ایک مرتبہ پھر شروع ہو سکیں گی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
اور پاکستان کے صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں پولیس اہلکاروں پر حملوں کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ 10 گھنٹوں کے دوران کوئٹہ شہر میں پولیس اہلکاروں پر 2 حملے کیے گئے، ان میں سے ایک حملہ ہزار گنجی جبکہ دوسرا قندھاری بازار میں کیا گیا۔ ان علاقوں میں ہونے والے حملوں میں 2 اہلکار ہلاک اور 1 زخمی ہوا۔ کوئٹہ سے محمد کاظم کی رپورٹ۔
پولیس اہلکاروں پر ایک حملہ صبح کے وقت ہزار گنجی کے علاقے سبزی منڈی میں پیش آیا۔ کوئٹہ پولیس کے حکام کے مطابق جن پولیس اہلکاروں پر حملہ کیا گیا وہ ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے ان افراد کی سیکورٹی پر مامور تھے جو روزانہ کی بنیاد پر سبزی اور فروٹ خریدنے کے لیے ہزار گنجی جاتے ہیں۔ پولیس کے مطابق آج جب ہزارہ قبیلے کے لوگ سبزی منڈی گئے تو ان کی سیکورٹی پر ایک بکتر بند گاڑی کے علاوہ 3 دیگر گاڑیوں میں اہلکار مامور تھے۔ ڈی آئی جی پولیس کوئٹہ عبدالرزاق چیمہ کا کہنا تھا کہ جن اہلکاروں پر حملہ کیا گیا وہ بکتر بند گاڑی سے باہر ہونے کی وجہ سے نشانہ بنے،
لیکن انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ یہ جو گن مین اور ڈرائیور تھے یہ اے پی سی سے اتر کے تو یہ ناشتہ کرنے لگ گئے۔ ابھی تک کی اطلاع یہ ہے کہ موٹر سائیکل پہ 2 بندے آئے، انہوں نے اپنے چہرے ڈھانپے ہوئے تھے اور ان کے اوپر باہر بیٹھے ہوئے کو اٹیک کیا، جس سے اس کو سر میں گولیاں لگیں تو ایک ہمارا قادر بخش وہ شہید ہوا اور جو ڈرائیور اندر تھا وہ زخمی ہوا۔
ڈی آئی جی پولیس نے کسی حد تک پولیس اہلکاروں کی غفلت کو بھی اس واقعے کا ذمہ دار ٹھہرایا۔
یہ ایشو ہمارے اہلکاروں کی سینسٹائزیشن کا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اے پی سی سے زیادہ سیکیورٹی تو مجھے بھی اویلیبل نہیں ہے، تو اگر وہ اے پی سی سے باہر بیٹھ کے ناشتہ کریں گے، یہ ناشتہ وہ اندر بیٹھ کے بھی کر سکتے تھے۔
کوئٹہ شہر میں پولیس اہلکاروں پر 10 گھنٹوں کے دوران یہ دوسرا حملہ تھا۔ اس سے اندازاً 9 گھنٹے قبل کوئٹہ شہر کے مرکزی علاقے کنداری بازار میں ٹریفک پولیس کے ایک سرجنٹ پر حملہ کیا گیا تھا جس میں وہ ہلاک ہوا، جبکہ 2 روز قبل بھی اس طرح کے ایک حملے میں سرکی روڈ پر ٹریفک پولیس کا ایک اور اہلکار مارا گیا تھا۔ تسلسل کے ساتھ رونما ہونے والے ان حملوں سے متعلق پوچھے جانے والے سوال پر ڈی آئی جی پولیس کا یہ کہنا تھا۔
ویسے سچویشن آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک وار کی کیفیت ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ رات بھی ہمارا سب انسپکٹر جو ٹارگٹ ہوا، اور 2 دن پہلے بھی ہوا، اور اس سے پہلے بھی جو ہو رہے ہیں، تو یہ ایک ہمارے لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ مشکل سچویشن ہے، لیکن اس سچویشن سے نکلنا بھی ہم نے ہی ہے۔
بلوچستان میں حالات کی خرابی کے بعد سے بدمنی کے دیگر واقعات کے ساتھ ساتھ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے دیگر علاقوں میں سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں پر بھی حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ رواں سال کے دوران اب تک کوئٹہ شہر میں پولیس اور دیگر سیکورٹی فورسز پر 12 حملے ہوئے ہیں۔ ان حملوں میں پولیس اور دیگر سیکورٹی فورسز کے 23 سے زائد اہلکار ہلاک ہوئے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور پاکستان کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے پنجاب کے شہر قصور میں 8 سالہ بچی زینب کو جنسی تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کرنے کے واقعے پر جھوٹے انکشافات سے متعلق نجی چینل TV1 پر چلنے والے پروگرام پر از خود نوٹس کی سماعت کے دوران اس پروگرام کے میزبان ڈاکٹر شاہد مسعود سے کہا ہے کہ ان کے لیے اس معاملے پر معافی مانگنے کا وقت اب گزر چکا ہے۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک کی رپورٹ۔
چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کمسن زینب کے قتل کے بارے میں ٹی وی پروگرام کے میزبان ڈاکٹر شاہد مسعود کے دعووں سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت کی. عدالت نے مذکورہ اینکر پرسن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے زینب قتل کے بارے میں جو انکشافات کیے ہیں اس میں سے ایک بھی درست ثابت نہیں ہوا. بینچ کے سربراہ نے کہا کہ ایف آئی اے کی رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی گئی ہے جس میں ان تمام دعووں کی نفی کی گئی ہے جو ڈاکٹر شاہد مسعود نے اپنے ٹی وی پروگرام میں کیے تھے. چیف جسٹس نے ڈاکٹر شاہد مسعود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنے ٹی وی پروگرام میں انہیں یعنی چیف جسٹس کو بارہا مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اس کا نوٹس لیں کہ زینب قتل کے واقعے میں بچوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بنانے والا عالمی گروہ ملوث ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے پروگرام میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر ان کے دعوے جھوٹے ثابت ہوئے تو بے شک انہیں پھانسی چڑھا دیا جائے. ڈاکٹر شاہد مسعود نے عدالت میں پیش ہو کر معافی کی درخواست کی جس پر چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ اگر آپ نے معافی مانگی تو پھر دیکھیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے. عدالت کا کہنا تھا کہ مذکورہ میزبان نے اپنے پروگرام کے ذریعے سنسری پھیلائی ہے. چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر شاہد مسعود عوامی طور پر تسلیم کریں کہ انہوں نے غلطی کی ہے. اس سے پہلے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کے دوران مذکورہ اینکر پرسن کا کہنا تھا کہ وہ کسی طور پر بھی معافی نہیں مانگیں گے.
ایف آئی اے کی رپورٹ بھی نہیں ملی ابھی تک. جو رپورٹ مجھے ملنی تھی وہ میڈیا میں چلی گئی.
آپ نے کچھ ایف آئی اے کو دیا ہے ثبوت دیے؟
میں نے
بہت کچھ کیا مزید
رپورٹ کے مطابق تو آپ نے کچھ بھی نہیں دیا سر. یا زیادہ کے اکاؤنٹ سے دیے آپ نے؟ تو
اکاؤنٹ سر نکلا نہیں ہے کوئی.
ڈاکٹر صاحب
اکاؤنٹ تو نکلا نہیں ہے.
کیسے ثابت ہوا نہیں نکلا؟
رپورٹ میں ہے کہ آپ نے کوئی ثبوت دیا ہی نہیں.
ناٹ پروف.
ڈاکٹر شاہد مسعود کے وکیل شاہ خاور نے عدالت کو بتایا کہ ان کے موکل نے اپنے پروگرام میں یہ انکشافات پنجاب کے ایک شہر سرگودا میں ہونے والے واقعے کے تناظر میں کیے تھے جس میں ایک پیر نے اپنے متعدد مریضوں کو قتل کر دیا تھا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ان کے موکل کو چاہیے تھا کہ وہ انکشافات سے پہلے معاملات کی چھان بین بھی کر لیتے. عدالت نے نجی ٹی وی چینل نیوز ون کو نوٹس جاری کرتے ہوئے اگلے دو روز میں جواب طلب کر لیا ہے. عدالت نے اس از خود نوٹس کی سماعت 12 مارچ تک ملتوی کر دی ہے. شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد.
اور آئیے اب پاکستان سپر لیگ کرکٹ ٹورنامنٹ یعنی پی ایس ایل کا تازہ احوال جاننے کے لیے آپ کو لیے چلتے ہیں دبئی، جہاں ہمارے نامہ نگار عبدالرشید شکور موجود ہیں. جی شکور، کیا خبریں؟
جی آج ملتان سلطانز اور کوئٹہ کے درمیان میچ ہے. کوئٹہ نے ٹاس جیتا ہے اور پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے. ملتان کی ٹیم بیٹنگ کرے گی پہلے، اور ملتان کی ٹیم اس پی ایس ایل میں اس وقت سب سے اچھی ٹیم کے طور پر، سب سے کامیاب ٹیم کے طور پر اب تک سامنے آئی ہے. اس نے 6 میچز میں سے 4 میچز جیتے ہیں اور 9 پوائنٹس کے ساتھ وہ سر فہرست ہے. کوئٹہ کی ٹیم جو ہے وہ اب تک 5 میں سے صرف 2 میچز جیت پائی ہے اور اس کے 4 پوائنٹس ہیں. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کوئٹہ نے ٹاس جیتا ہے، پہلے ملتان کو بیٹنگ کی دعوت دی ہے اور اب سے کچھ لمحوں کے بعد یہاں پہ یہ میچ شروع ہوگا. ملتان سلطانز کی ٹیم جو ہے وہ اپنی بیٹنگ شروع کرے گی.
اچھا شکور، یہ تو آپ نے بتایا آج کے میچ کے بارے میں. بہت مختصراً جلدی سے ہمیں بتا دیں کہ ٹورنامنٹ کے اس مرحلے پر ٹیمز کی رینکنگ کیسی ہے، کون کہاں پہنچا ہے؟
جی ملتان سلطان جس طرح میں نے کہا کہ 6 میچز میں سے 4 میچز وہ جیت چکی ہے اور 9 پوائنٹس کے ساتھ وہ سر فہرست ہے. کراچی کنگز کی جو ٹیم ہے وہ 7 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے اور کوئٹہ کی جو ٹیم ہے وہ اس وقت 5ویں نمبر پر ہے. تو ملتان کے لیے ایک اچھا موقع ہے کہ وہ مزید 2 پوائنٹس حاصل کر کے اپنی جو پوزیشن ہے اس کو مزید مستحکم کر لے.
چلیں دیکھتے ہیں آج کے میچ میں کیا ہوتا ہے. دبئی سے عبدالرشید شکور، تفصیلات بتانے کا بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ سربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے سہیل حلیم، پروڈیوسر تھے فراز ہاشمی، ہمارے اسٹوڈیو مینیجرز تھے لندن میں نک رینڈل، اسلام آباد میں اسرار الحق. سربین کی پوری ٹیم کے ساتھ مجھے عمبر خیری کو اب اجازت دیجیے اور پروگرام کے آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں سنیے نازش ظفر سے، نادیہ سلیمان سے.
ہیومن رائٹس واچ اور جسٹس پروجیکٹ پاکستان کی مشترکہ رپورٹ کے مطابق سعودی جیلوں میں سزائے موت پانے والے قیدیوں میں سر فہرست پاکستانی شہری ہیں. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کے سربراہ کا کہنا ہے کہ مشرقی غوطہ کے معاملے میں شامی حکومت دنیا کو دھوکہ دے رہی ہے. سری لنکا کے شہر کینڈی میں مسلمان اقلیت کے خلاف پرتشدد کاروائیاں جاری ہیں جس کے بعد حکام نے مختلف سماجی رابطوں کی ویب سائٹس بند کر دی ہیں. برطانوی وزیراعظم نے پارلیمان میں سعودی ولی متحد کے دورے کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان پرانے اور دیرینہ تعلقات ہیں۔ یورپی یونین نے امریکی صدر کی جانب سے سٹیل اور الومینیم پر ٹیکسز لگانے کے معاملے پر کہا ہے کہ اگر امریکہ نے ایسا کیا تو یورپی یونین بھی مناسب ردعمل کا اظہار کرے گا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔